جاؤ سکینہ اسرار سے صدا دیتی تھی یہ سہارا کی جاری جاؤ سکینہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا وحبیب الہ العالمین الذی سمی فی السماء احمد وفی الارضین بابی القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى بدلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام صلوات. سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں دس پر دعا ہے، پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں اس عزاداری کا بہترین سے بہترین اجر عنایت فرمائے، سید الشہداء کے عزاداروں میں ہمیں محشور فرمائے. بانیان کا اہتمام کرنا، آپ سب کا تشریف لانا، ہمارا حاضر ہونا، خدا اس پرسے کو سید کائنات کے حضور قبول فرمائے، ہمارے لیے توشہ آخرت قرار دے. فرسیزہ پر موجود تمام مومنین مومنات کی دعاؤں کی استجابت، حاجات کی برابری، اور جن مومنین مومنات نے ہم سے التماس سے دعا کہی ہوئی ہے ان سب کے دعاؤں کی استجابت، حاجات کی برابری، قبولیت مجلس اعضاء کی دعا کو شامل کرتے ہوئے ان سب دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود پڑھیے گا محمد و آل محمد. عزیزان محترم، آج کا دن، یہ ایام مولا حسین علیہ السلام کی 4 سال کی معصومت سے منسوب. آج کی مجلس میں چند نکات جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اس کربلا کی داستان کا جو حصہ بچوں سے متعلق ہے، اس میں کچھ ایسے نکات ہیں جن کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. کربلا جس کے بارے میں ہمارا نعرہ ہے شعار جو ہم بلند کرتے ہیں کربلا کے بارے میں کہ کربلا ہماری درسگاہ ہے، کربلا درسگاہ ہے، یہ ہمارا شعار ہے، یہ ہمارا نعرہ ہے۔ بچپن سے لے کے اب تک ہم اس نعرے کو سن رہے ہیں کہ کربلا ہماری درسگاہ ہے۔ آج اس درسگاہ کربلا کے جو اطفال ہیں، جو اس کے جو بچے ہیں، ان کے کردار کے بارے میں چند نکات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا جتنی دامن وقت میں گنجائش ہوئی۔ ایک درود پڑھ لیجیے گا، بابا زبلن محمد اللہ ایک بنیادی ضرورت قرآن مجید اپنے بارے میں، قرآن مجید کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری عائد کی ہے تمام اہل ایمان پہ، وہ ہے قرآن میں تدبر کرنا، قرآن میں غور و فکر کرنا۔ جس قدر تدبر کیا جائے اس قدر قرآن سے استفادہ کر سکیں گے۔ قرآن تازہ ہے، قرآن نیا ہے، جتنی دفعہ انسان پڑھے قرآن نیا ہوتا ہے۔ علامہ طباطبائی صاحب تفسیر المیزان فرماتے ہیں، اگر میں ایک ہی دن میں ایک آیت کو 10 دفعہ پڑھوں، ایک ہی دن میں ایک آیت کو 10 دفعہ پڑھوں تو مجھے ہر دفعہ نیا مطلب سمجھ میں آتا ہے۔ قرآن زندہ ہے، قرآن ایک زندہ خدا کا معجزہ ہے ہمارے درمیان میں۔ اب قرآن کے بارے میں اللہ نے حکم یہ دیا ہے کہ تمہیں چاہیے کہ قرآن میں تدبر کرو، اور غور و فکر نہ کرنے پر مذمت کی ہے کہ تم قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہو۔ فلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبٍ اقفالها، تم قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہو، کیا تمہارے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں؟ یعنی جو غور و فکر نہیں کرتے ان کو خدا نے ڈانٹنے کے انداز میں کہا ہے کہ تم کیوں تدبر نہیں کرتے، تمہارے دل پہ تالا لگا ہوا ہے۔ جس طرح قرآن صامت ہے، اللہ کے نبی نے مجھے اور آپ کو ایک اصطلاح دی، کہا یہ قرآن صامت ہے، یعنی خاموش ہے، یہ قرآن بولے گا نہیں۔ اس کے ساتھ ایک ناطق قرآن بھی دے دیا ہے جو بولنے والا ہے۔ جس طرح قرآن صامت میں تدبر کرنا ہے، قرآن صامت کی آیات میں تدبر کرنا ہے، اسی طرح قرآن ناطق کے اقوال و افعال میں بھی تدبر کرنا ہے۔ جس قدر غور کریں گے، جس قدر تفکر کریں گے، اس قدر نئے مطالب، جس طرح قرآن سے نئے مطالب ملتے ہیں، بس قرآن ناطق کے افعال و اقوال میں اگر غور کیا جائے وہاں بھی نئے مطالب آپ کو ملیں گے۔ اب چند چیزیں ہیں، بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو ہم نے بچپن سے سنی ہیں، لیکن آج میں جس پہلو کی طرف توجہ کروانا چاہ رہا ہوں، کربلا قرآن ناطق کا فعل ہے۔ کربلا کا یہ واقعہ، کربلا کی یہ پوری تحریک، یہ قرآن ناطق کا فعل ہے۔ امام حسین علیہ السلام امام علیہ السلام کے جو قرآن ناطق ہیں ان کا فعل ہے کربلا۔ اب جس نے کربلا میں تدبر کیا، جس نے کربلا میں غور و فکر کیا، تو اسے بھی نئے سے نئے مطالب، نئے سے نئے مفاہیم ملیں گے، نئے مطالب اخذ کریں گے۔ اب بس ایک پہلو جو اس تمہید کے بعد عرض کرنا چاہتا ہوں، کبھی ہم نے غور کیا ہو کہ کربلا کے بچوں نے جو کردار ادا کیا ہے، کربلا میں جو کمسنوں نے کام کیے ہیں، ان کاموں کو عموماً یا فضائل کے عنوان سے بیان ہوئے یا مصائب کے عنوان سے بیان ہوئے، لیکن تدبر کرنے کے عنوان سے بیان نہیں ہوئے، یا دعوت فکر نہیں دی گئی، یا ایسا ہوا ہو کہ بھئی فضیلت بیان ہوئی یا مصیبت بیان ہوئی، ہمارا ذہن خود بخود بھی چلا جائے کہ بھئی اس بات پہ غور کرنا شروع کرے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ میں یہ جملہ کہنے لگا ہوں، اگر کربلا کے بچوں کے افعال و کردار پہ غور کرے تو انسان کی عقل متحیر ہو جاتی ہے، انسان حیرت میں آ جاتا ہے کہ اتنی کمسنی میں بولنے میں آتے ہیں تو کس قدر مفاہیم اور بلند مفاہیم بیان کرتے ہیں، اور عمل و کردار میں آتے ہیں تو اس زمانے کے بڑے بڑوں کو پیچھے چھوڑنے والے ہیں، یہ بچے ہیں کربلا کے۔ چند ایک کا میں ذکر کرنے لگا ہوں، درود پڑے محمد و آل محمد۔ عموماً یہ رائج بات ہے، آپ کسی گھر کے ماحول کا اندازہ لگانا چاہیں تو اس کے بچوں کو دیکھ لیں، بچوں کی باتوں کو سن لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے کہ گھر میں کیا چل رہا ہے۔ اس کے اوپر بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ ایران کے ایک ٹی وی چینل نے بچوں کا، پارک میں گئے بچے کھیل رہے تھے تو وہ ٹی وی چینل والے جو ہیں وہ بچوں سے سوال کر رہے تھے کہ آپ بڑے ہو کے کیا بنیں گے۔ ہر بچہ اپنے اپنے انداز سے بتا رہا تھا کہ میں انجینئر بنوں گا، میں ڈاکٹر بنوں گا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ ایک بچے سے پوچھا آپ بڑے ہو کے بعد کیا بنیں گے، وہ کہتا ہے میں پیغمبر بنوں گا۔ اب پوچھنے والا حیران ہو گیا کہ یہ اس نے کیا کہا، پیغمبر بنوں گا؟ تو پوچھا تمہارے اماں ابا کہاں ہیں؟ کہا وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہا وہاں گئے، ان کے بابا سے پوچھا، ہم سب بچوں سے پوچھ رہے تھے تو وہ مختلف چیزیں بتا رہے تھے، آپ کا بچہ کہہ رہا ہے میں بڑا ہو کے پیغمبر بنوں گا، یہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے بچے نے ہمارے گھر میں ہماری زبان سے جو باتیں سنی ہیں تو اس کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ دنیا میں اگر سب سے بڑا رتبہ ہے تو وہ پیغمبر کا ہے۔ اس نے یہ سنا گھر میں، اس نے ماحول جو گھر کا دیکھا، بچے گھر کے ماحول، دوستوں، رشتہ داروں، ان کی باتوں سے اخذ کر لیتے ہیں کہ بھئی کس چیز کی اہمیت زیادہ ہے، کیوں میرا اور بچہ، آپ کا بچہ ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، فلاں بننا ہے، فلاں بننا ہے، کیونکہ اس نے سنا ہوا ہے کہ زیادہ امپورٹنس اس کی ہے، زیادہ اہمیت والا کام یہ ہے، زیادہ اہمیت کا کام یہ ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے زیادہ اہمیت کے کاموں کو، سنتا ہے تو اسی حساب سے اپنی فکر بناتا ہے۔ ان دونوں ماں باپ نے کہا ہم نے اپنے گھر میں بات اس طرح سے رکھی ہوئی ہے، ہم نے جو درجے رکھے ہوئے ہیں، ہم جب بھی بات کرتے ہیں تو ہماری باتوں سے ہمارے بچے کے ذہن میں یہی آیا ہوا ہے کہ دنیا میں اگر کوئی سب سے بڑا عہدہ ہے، دنیا میں اگر کوئی سب سے بڑا رتبہ ہے تو وہ پیغمبر کا ہے، اس لیے اس کے ذہن میں یہ آیا ہوا ہے۔ ابھی ہم اسے اس پہ چھیڑ نہیں رہے، یعنی اس کے ذہن میں آ رہے، آنے دے، کام بعد میں اگلے مرحلے میں اسے سمجھ آ جائے گی جب تھوڑا سا بڑا ہوگا، راستے کی اسے سمجھ آ چکی ہے کہ کس طرف جانا ہے۔ بس کسی فیملی کو، کسی خاندان کو دیکھنا ہو، چیک کرنا ہو، دیندار ہیں، دنیا دار ہیں، بے دین ہیں، نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، تو ان کے بچوں سے مل لیں، ان کے بچوں کی باتوں کو سن لیں۔ آپ کو کچھ ہی لمحے میں گھر کا سارا ماحول آپ کے سامنے آ جائے گا۔ آسان ترین کام ہمارا چونکہ تعلق رہا بچوں کے تربیت کے شعبے کے ساتھ، تو ہم کسی بھی گھر کا اندازہ 10 منٹ میں پتہ چل جاتا تھا کہ گھر میں کیا چل رہا ہے۔ بچے نے تو ظاہر ہے کہ جو اس نے دیکھنا ہے، جو اس کے سمجھ میں آنا ہے، اس نے وہی کہنا ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ ایک بچہ کسی اپنی بہن کو سختی سے ڈانٹ رہا ہے یا برا بھلا کہہ رہا ہے تو سمجھ جائیں کہ گھر میں خواتین کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے۔ درود پڑھیے گا محمد و آل محمد پر۔ اہل بیت کے گھرانے کے بچے، گھر کی ترجمانی کرنے والے بچے، گھرانے اہل بیت کے اندر کیا ہوتا ہے، ماحول ایسا دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا تربیت ایک ایک بچے پر فوکس کر کے نہیں ہوتی، آپ گھر کا ماحول بنا دے بچہ تربیت پاتے چلے جائیں گے۔ رہبر معظم نے متوجہ کیا کہ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں بھئی بس دو بچے ہوں بس انہی کی تربیت کرے، فوکس کرے نا، فوکس کرنے سے تربیت نہیں ہوتی۔ آپ گھر کا ماحول بنا دے تربیت والا، اور اگر گھروں میں بن جائے یہ ماحول کیا مشکل ہے۔ میں اور آپ حرم جاتے ہیں کتنا اچھا لگتا ہے، نماز کی اذان سے پہلے تلاوت لگ جاتی ہے تو سب کو پتہ ہوتا ہے کہ اب تھوڑی دیر بعد نماز کی اذان ہونے والی ہے۔ یہ کام میں اور آپ اپنے گھر میں بھی تو کر سکتے ہیں، کیا مشکل ہے؟ خواتین کو سب کو پتہ ہو کہ نماز سے 20 منٹ پہلے آپ تلاوت لگا دیں، بچوں کو بھی پتہ چل جائے گا کہ بھئی اس کا مطلب یہ ہوا 20 منٹ بعد نماز کا وقت ہونے والا ہے، کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ ہفتے 10 دن کے اندر آپ کے بچے عادی ہو جائیں گے، جو ہی تلاوت لگے گی ایک دوسرے کو کہنا شروع کریں گے 20 منٹ بعد نماز آنے والی ہے۔ اوقات نماز کے پابند کرنا، ماحول بنانا ضروری ہے۔ اہل بیت کے گھرانے میں ماحول بن چکا ہوتا تھا، جب اس ماحول کو دیکھتے تھے تو بچے ایسا ہی کرتے تھے جیسا والدین کرتے ہیں۔ بچوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ابا نے جا کے مزدوری کی ہے روزے کی حالت میں، اور مزدوری کر کے جو لے کر آیا ہے، ہماری اماں نے بھی روزہ رکھا ہے، ماں نے روزے کی حالت میں اس جو کو چکی میں ڈال کے پیسا ہے، پھر اس میں سے روٹیاں بنائی ہیں, بچے دیکھ رہے ہیں کہ ماں بھی روزے سے ہے, باپ بھی روزے سے ہے, دسترخوان پر بیٹھے, ماں نے روٹی اپنی سامنے رکھی, باپ نے سامنے روٹی رکھی, بچوں کے روٹی کے حصے ان کے ہاتھوں میں دے دیے. اب دروازے پہ دستک دینے والے نے کہا میں مسکین ہوں, مجھے کھانے کے لیے کچھ دو. جب ماں نے اپنی روٹی اٹھائی, باپ نے اپنی روٹی اٹھائی, تو بچوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے کہا میرے باپ نے روزے کے باوجود مزدوری کر کے یہ جو اٹھا کے لے آئے, ہماری ماں روزے کے باوجود مشقت کر کے یہ روٹی تیار کر کے لا رہی ہے. اب اگر دروازے پر آنے والے کی اہمیت اتنی ہے کہ یہ اپنے حصے کی روٹیاں دے رہے ہیں تو ہمیں پیچھے نہیں رہنا چاہیے. یہی وجہ بنی کہ حسن نے اپنی روٹی کا ٹکڑا بھی ڈال دیا, حسین نے اپنا بھی ڈال دیا, زینب نے اپنا بھی ڈال دیا اور لے جا کر فقیر کے حوالے کر دیا, مسکین کو دے دیا. دوسرے دن پھر یہی ہوا, تیسرے دن پھر یہی ہوا. یہاں سے میں جملہ کہنا چاہوں گا, یہ جو سورہ دہر کی آیت ہے نا, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. ایک جملہ لکھا ہے مفسرین نے, اگر یہ آیتیں نہ آتی تو آپ کو کیا لگتا ہے اہل بیت نے آ کے بتانا تھا کہ ہم نے ایسا کیا ہے؟ انہوں نے اپنا عمل دکھانا نہیں تھا, انہوں نے چونکہ دکھانا نہیں تھا, ان کے دل کے اندر کی ایک کیفیت تھی وہ جو اگلی آیت میں انہوں نے کیا کیفیت کیا ہے, انما نطعمکم لوجہ اللہ, ہم تمہیں اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں, لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, ہم تم سے کوئی بدلہ یا شکریہ نہیں چاہتے. اے مسکین, یہ جو روٹیاں ہم نے تجھے دے دی ہیں, ہم تجھ سے کوئی بدلہ, کوئی جزا, کوئی شکریہ ہمیں نہیں چاہیے. یہ جو آیت ہے نا, یہ آیت مولا علی نے جناب سیدہ نے زبان سے کہا نہیں ہے فقیر کو, مسکین کو. توجہ رکھیے گا, یہ جو جملہ ہے یہ سیدہ نے اور امیر المومنین نے زبان سے ادا نہیں کیا ہے, یہ ان کی دل کی کیفیت تھی. جب وہ روٹی دے رہے تھے تو دل کی کیفیت کیا تھی, لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. اللہ کو اس دل کی حالت اس قدر پسند آئی, جبریل کو کہا کہ جا کر میرے نبی کو بتاؤ جا کر, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. جا کر بتا میرے حبیب کو کہ آپ کی بیٹی اور آپ کی دختر کے گھر میں کیا ماجرہ برپا ہو گیا ہے, زمین و آسمان کے فرشتے حیران و سرگردہ ہو گئے کہ تین دن کے روزے نے نڈھال کر دیا سیدہ کو, نڈھال ہو گئے, یہاں تک کہ اللہ کے نبی تشریف لائے, آ کر کہا اے گھرانہ نبوت, اے مادن نبوت, اے نبوت کے خزانوں, اے رسالت کے مرکز, اے وحی امین کے آنے کی جگہ, تم لوگوں نے ایسا کیا عمل انجام دیا کہ زمین و آسمان کے فرشتے اش اش کر اٹھے ہیں. آ کر کہا یہ آیت نازل ہو گئی. اس کے بعد سرکار نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی, پروردگارا تو دیکھ رہا ہے کہ ان کے بدن کو بھی غذا کی ضرورت ہے, لہذا کوئی انتظام فرما. تو جنت سے خان آ گیا, کہا اب ان کی دعوت جنہوں نے خدا کے مساکین کی دعوت اپنے حصے کی روٹیوں سے کی ہے, خدا ان کی دعوت اپنے جنت کے طعام کو اس دنیا میں بھیج کر فرمائیں گے. صلوات پڑھیے گا محمد. بس گھر کا ماحول, گھر کا جو ماحول ہے وہ بچوں کی تربیت کرتا ہے. آپ کے بچے کی فکر آپ بول کے نہیں بنا سکتے, وہ آپ کے ساتھ رہ کے بن جائے گا. جیسا آپ بولیں گے, جیسا آپ سوچیں گے, جیسا آپ کہیں گے آپ کے بچوں نے ویسا ہی بننا ہے. بس اب خود سوچیں, اب آپ تمہید ہو گئی, اب آ جائیں, اب خود سوچیں اہل بیت کے گھرانے کا ماحول کیا ہے. شب عاشور ہے اور امام حسین علیہ السلام نے آزمائش کے بعد ایک درود پڑھ کے تھوڑی تھوڑی سی جگہ بنا لیتا کہ بعد میں آنے والوں کو دکھا. اگر ایک ہی دفعہ کریں گے تو بعد میں زحمت نہیں دینی پڑے گی, پھر درود پڑھ لے محمد و آل محمد.
نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت,
یا رسول اللہ,
نعرہ حیدری,
یا علی,
یا امام المنتظر,
الاجل
الاجل, یا امام المنتظر,
الاجل الاجل,
محمد و آل محمد صلوات.
اللهم صل علی محمد.
آل محمد اجل فرج. جزاک اللہ. عزیزان محترم, اب بچے عکاسی کریں گے گھر میں ہونے والی باتوں کی, گھر کے ماحول کی. شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے آزمائش کے بعد سب کی شہادت کی خبر دی. اب چونکہ سب بڑے تھے, شہادت کی خبر سب نے سنی, تو ایک بچہ اس محفل میں ایسا تھا جس کو لگا کہ پوچھنا چاہیے کہ یہ جو شہادت کی خوشخبری دی گئی ہے اس میں میں شامل ہوں یا شامل نہیں ہوں. تو 13 سال کا بچہ کھڑا ہو کے پوچھتا ہے, چچا جان کیا کل کے شہداء میں میں شامل ہوں یا نہیں ہوں؟ امام حسین علیہ السلام ہاں یا نہ میں جواب دے سکتے تھے یا نہیں دے سکتے تھے؟ دے سکتے تھے. لیکن میرے مولا, قیامت تک آنے والے ہر اس فرد کو کہ جس نے فرش عزا پر بیٹھ کر یہ جملہ سننا ہے, امام اہل بیت کے گھرانے کے ماحول کو, وہاں ہونے والی تربیت کو بیان کرنا چاہ رہے تھے. ظاہر ہے کہ امام کا قول قیامت تک دہرایا جانا ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ میں نے اور آپ نے بچپن سے لے کے, یہاں سفید رش بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے بچپن سے لے کے آج تک یہ جملہ سنا ہے. آج میں دوبارہ دوسرے انداز میں سنا رہا ہوں. بچے نے کھڑے ہو کے کہا, چچا جان کیا کل کے شہداء میں میرا نام شامل ہے یا نہیں؟ مولا نے جواب میں ہاں یا نہ نہیں کہا, سوال پوچھا, قاسم موت کو کیسا دیکھتے ہو؟ شہادت ہے, مرنا ہے. قاسم موت کو کیسا دیکھتے ہو؟ یہاں پہ نکن صاحب کا ایک جملہ ہے, وہ کہتے ہیں, جناب قاسم 3 سال کے تھے جب امام حسن شہید ہوئے. 3 سال کے بعد سرپرستی امام حسین نے کی ہے, 3 سال سے مولا نے بھتیجے کی سرپرستی کی ہے. تو جناب قاسم کو کھانے پینے میں شہد سب سے زیادہ پسند تھا, یعنی شہد زیادہ شوق سے کھاتے تھے, انہیں اچھا لگتا تھا. امام حسین علیہ السلام ان کے لیے خصوصی شہد منگواتے تھے کیونکہ بچہ شہد شوق سے کھاتا ہے. اب مولا حسین نے پوچھا, قاسم موت کو کیسا دیکھتے ہو؟ اب قاسم جانتے تھے کہ چچا کو کیا جواب دے. کہا قاسم نے, چچا جان موت میرے لیے شہد سے زیادہ میٹھی ہے. یعنی کہنا چاہ رہے ہیں, چچا آپ کو پتا ہے نا کہ میں شہد کو کتنا پسند کرتا ہوں. اگر آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ قاسم موت کو کیسا دیکھتے ہو, تو چچا اگر میرے سامنے شہد اور موت کا آپشن رکھیں تو میں موت کا انتخاب کروں گا, کیونکہ موت مجھے زیادہ میٹھی لگتی ہے, مٹھاس ہے موت کی. ہمارے گھر میں موت کیا ہے؟ ہمارے لیے موت کیا ہے؟ ہمارے لیے موت ایک خوفناک چیز ہے, ہمارے لیے موت ایک ڈراؤنی چیز ہے. اور یہاں 13 سال کا بچہ, میں اور آپ 60-70 سال سے یہاں جو بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں, جوان بیٹھے 30-40 سال سے, ہم بار بار سنتے ہیں, قاسم نے کہا, چچا جان موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے. کیوں نہیں سوچا ہم نے کہ ایک 13 سال کا بچہ, اس کے لیے موت شہد سے زیادہ میٹھی کب بنتی ہے؟ تب بنتی ہے جب گھر کے ماحول کو وہ دیکھتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ یہاں پر دنیا کی اہمیت کتنی ہے اور آخرت کی اہمیت کتنی ہے. یہی وجہ بنی کہ ابو ذر نے مولا متقیان سے پوچھا, مولا کیا وجہ ہے آپ موت کی طرف بڑھتے ہیں اور ہم موت سے کتراتے ہیں؟ حالانکہ ابو ذر کی بھی اپنی ایک جگہ ہے, لیکن ظاہر ہے جب اس نے تقابل مولا علی کے ساتھ کیا تو سوال پوچھا, مولا کیا وجہ ہے آپ تو موت کی طرف بڑھتے ہیں ہم موت سے کتراتے ہیں؟ تو مولا نے کہا, ابو ذر ہم نے اپنا سب کچھ اگلے عالم میں بنایا ہے تو ہم اپنی اس جائیداد کی طرف جانے کی ہمیں تڑپ ہوتی ہے, تم نے اپنا سب کچھ یہاں بنایا ہوا ہے تو اس کو چھوڑ کے جانے میں تمہیں تکلیف ہوتی ہے. اب گھرانے اہل بیت کے اندر موت کا ذکر اس طرح سے ہوتا ہے کہ 13 سال کے بچے کے ذہن میں یہ بات راسخ ہوتی ہے کہ موت شہد سے زیادہ شیریں ہے. اور یہ فقط ایک بات نہیں تھی, آپ نے پھر روز عاشور دیکھا ہے, اس بچے نے اجازت کتنے مشکلوں سے لی ہے, کیونکہ اس مٹھاس کو کہ جس کا اعلان شب عاشور کیا تھا, اب اس مٹھاس کو چکھنے کا وقت آ گیا تھا اور چکھا جاتا. ہمیں دیکھنا ہوگا کہ میرے گھر کا ماحول کیا چل رہا ہے, میرا بچہ کس طرف جا رہا ہے. میرے بچے کو چلو موت نہ صحیح میٹھی لگے, میرے بچے کو دنیا کے مقابلے میں آخرت اچھی تو لگنی چاہیے نا, کم سے کم ٹھیک ہے, نہ لگے موت. میرے بچے کو موت شہد سے زیادہ شیریں, ہمارے بچے تو جیم کھاتے ہیں, کہ جیم سے زیادہ شیریں موت نہیں لگتی, نہ لگے. کم سے کم میرے بچے کے سامنے دنیا و آخرت کا مرحلہ آ جائے تو میرے بچے کو دنیا کے مقابلے میں کم سے کم آخرت اچھی تو لگنی چاہیے. اگر ایسا ہوگا تو پھر وہ اپنی زندگی میں درست چلے گا. جہاں کہیں اسے مرحلہ آ جائے گا دنیا یا آخرت, تو وہ کبھی بھی اپنی دنیا آخرت کو بیچ کے دنیا نہیں خریدے گا, نہیں کرے گا ایسا. صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد. بس زادارہ نے مولا, اب ایک اور بڑا خراب مفہوم جو ہمارے ذہنوں میں ڈالنے کی کوشش کی گئی, یہ کام عیسائیوں کے ساتھ بھی کیا گیا ہے. عیسائیوں کے ساتھ یہ کام ہم سے پہلے ہو چکا ہے. رومی جب روم کے سلطنت انہوں نے عیسائیت قبول کر لی تو انہوں نے باقاعدہ پورے مذہب عیسائیت کو ہائی جیک کر لیا. عیسائیوں میں یہ جو سلیب ہوتی ہے, سلیب جو بناتے ہیں یا جو اسٹیچو بناتے ہیں یا جو تصویریں وغیرہ بناتے تھے, یہ عیسائیت کی ابتدا میں یہ کوئی بھی چیز نہیں تھی. حتیٰ حضرت عیسیٰ کے بعد بھی جب تک حواری موجود تھے ایسا کچھ بھی نہیں تھا. یہ ساری چیزیں کب آئی ہیں؟ جب رومی عیسائیت کو قبول کر کے انہوں نے پھر اپنی اپنی چیزیں, کیونکہ رومی بہت زیادہ بتوں کو مانتے تھے, ان کے دیوتا بہت زیادہ تھے, تو انہوں نے پھر عیسائیوں کو بھی اسی طرف لگا دیا, پورے مذہب کو موڑ کے اس طرف لے کے گئے اور ایک تصور عیسائیوں کے اندر ڈال دیا. وہ کیا؟ عیسیٰ اس قدر مقدس ہے کہ قابل پیروی نہیں ہے. عیسیٰ اس قدر مقدس ہے کہ آپ عیسیٰ کی اتباع نہیں کر سکتے. اب اردو زبان میں کہوں تو یہ جملہ عیسائیوں کے ذہن میں ڈال دیا, کہاں عیسیٰ اور کہاں ہم. یہ عیسائیوں کو باور کروا دیا, اتنا مقدس کر کے. اصل میں عیسیٰ کا تقدس نہیں بڑھانا چاہ رہے تھے رومی, اصل بات یہ تھی کہ عیسائیوں کو عیسیٰ کی تعلیمات سے پیچھے لے کے آنا ہے. تو اس پیچھے لانے کے لیے انہوں نے زور لگا کر تقدس کے شکل میں آ کر عیسائیوں کو باور کروا دیا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع نہیں کر سکتے تم. نہ کہاں تم اور کہاں وہ, کہاں ہم کہاں وہ, یہ سمجھا دیا. اب یہ کام ہمارے ساتھ بھی کرنے کی کوشش کی گئی ہے. جب بھی اہل بیت کی تعلیمات کی پیروی کی دعوت دی جائے, اگر کسی کے ذہن میں عجب کہاں وہ اور کہاں ہم, عزیزان محترم یاد رکھیے گا, اگر کسی کو اہل بیت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی دعوت دی جاتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ ان تعلیمات پر عمل کر کے ان جیسے ہو جائیں گے. نہ, ان جیسے نہیں ہوں گے, بس کیا ہوگا, ہماری زندگیوں کا رخ ان کی تعلیمات اور اس منزل کی طرف ہوگا جس طرف وہ گئے ہیں. تقاضا مجھ سے اور آپ سے کیا کیا جا رہا ہے, تمہاری زندگی کا رخ اسی طرف ہونا چاہیے جس طرف علی ابن ابی طالب چل کے گئے ہیں. ایسا نہ ہو علی کی زندگی کا رخ مشرق کی طرف ہو اور تمہاری زندگیوں کا رخ مغرب کی طرف ہو. اگر ایسا ہوگا تو ہر بڑھنے والا قدم تمہیں علی ابن ابی طالب سے دور کرتا جائے گا. اگر تمہارا رخ اسی طرف ہے جس طرف علی گئے ہیں, ٹھیک ہے, تمہاری رفتار کم ہوگی, تم آہستہ آہستہ چلو گے, لیکن جس کی منزل ٹھیک ہو تو اس کی کم رفتار سے بھی امید رکھی جائے گی کہ چلو دیر سے پہنچے گا پہنچ جائے گا. لیکن اگر منزل ہی کچھ اور بن جائے تو پھر بے شک تیز رفتاری سے چلے گا تو ہر قدم کے ساتھ منزل سے دور ہوتا جائے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. عمر ابن جنادہ, 11 سال کا بچہ, شاید نام آپ نے پہلے دفعہ سنا ہو اکثر میں. جنادہ بن کعب امیر المومنین کے صحابی تھے, صفین کی جنگ میں شامل تھے. یہ کوفہ کے باشندے تھے, یہ اور ان کی زوجہ کوفہ میں تھے. ان کو پتہ چلا امام حسین علیہ السلام مکہ آ گئے ہیں اور کوفیوں نے امام کو خط لکھے ہیں. جنادہ بن کعب نے اپنی زوجہ سے کہا, اگر تم اجازت دو تو میں چاہتا ہوں کہ مکہ چلا جاؤں, کوفہ میں رہ کر امام کا انتظار کرنے کے بجائے مکہ جاتا ہوں, وہاں سے امام کے ساتھ آ جاؤں گا کوفہ, میرا دل کر رہا ہے کہ وہاں جاؤں. اس کی زوجہ نے کہا, بہت اچھا خیال ہے لیکن اس میں ایک ایڈیشن کر لو. تو کیا؟ کہتے مجھے بھی ساتھ لے کے جاؤ, مجھے بھی ساتھ لے کے جاؤ. ایک بچہ, ایک بیٹا ان کا ہے 11 سال کا. تو اس نے کہا, تم کیا کرو گی وہاں پہ, نہیں معلوم کیا حالات پیش آئیں گے. تو اس کی زوجہ نے کہا, بے فکر رہو, تم مولا حسین کی خدمت کرنا, میں نے سنا ہے کہ ان کے ساتھ علی کی بیٹیاں بھی آئی ہیں, میں ان کی خدمت کروں, مجھے لے کے چلو. طے کیا, بچے کو لے کے یہ مکہ آ گئے, مکہ میں امام حسین کے ساتھ شامل ہو گئے, یہاں تک کہ کربلا پہنچ گئے. کربلا میں جب عاشور کا پہلا حملہ ہوا, ظہر سے پہلے کی جنگ, ظہر سے پہلے کی جنگ میں جنادہ بن کعب شہید ہو گئے. ظہر کی نماز کے بعد کا وقت ہے, ظہر کی نماز کے بعد کا. امام حسین علیہ السلام اپنے خیمے کے باہر تشریف فرما ہے تو امام نے دیکھا تو یہ 11 سال کا عمر ابن جنادہ, 11 سال کا بچہ, زرہ پہنی ہے, تلوار لے کے امام کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. مولا اجازت دیں کہ میں جاؤں؟ امام نے اس کی طرف دیکھا اور کہا بیٹے تمہاری ماں کے دل پہ ابھی ابھی شوہر کا داغ لگا ہے, ابھی تمہارا باپ شہید ہوا ہے, ابھی تمہاری ماں نے اپنے شوہر کا جنازہ دیکھا ہے. میرے بچے جاؤ اپنی ماں کے پاس جاؤ, تمہیں ان کی خدمت کرنی چاہیے, اپنی ماں کے پاس جاؤ. اللہ اکبر. والدین کرتے ہیں حضرات, تربیت والدین کرتے ہیں, ماحول نہیں معاشرہ نہیں, یہ بھی کوفہ کے معاشرے کے اندر رہنے والا ایک خانوادہ ہے. بیٹا جاؤ جاؤ اپنی ماں کے پاس, اپنی ماں کی خدمت کرو, ان کے زخم کا مرہم کرو, تمہارے باپ کی جدائی نے ان کے دل پہ زخم لگا دیا ہے. بچے نے کہا مولا میری ماں نے ہی مجھے بھیجا ہے. یہ جو زرہ ہے جب ہم کوفہ سے نکلے تو بچوں کی زرہ اس طرح بنتی نہیں ہے, یہ زرہ میں نے میری ماں نے خاص میرے لیے بنوائی تھی. ابھی میرے بابا کی شہادت ہو گئی, میرے ماں نے مجھے یہ زرہ پہنائی, تلوار دے کے مجھ سے کہا ہے کہ بیٹا جا جا کر حسین پہ قربان ہو جا, آج بیٹے بچانے کا دن نہیں حسین پہ قربان ہونے کا دن ہے. 11 سال کا بچہ اپنے امام پہ قربان ہونے کا جذبہ لے کے امام کے سامنے آ کے اجازت مانگ رہا ہے. اے عزاداران مولا, سوال عقل کیوں سوال نہیں کرتی مجھ سے, میری عقل کیوں نہیں پوچھتی بھائی 11 سال کا بچہ بچے کی ماں کا جذبہ دیکھ لیں اور وہ تیار کر کے بھیج رہی ہے اور بچہ مرنے کے لیے تیار ہو کے آ رہا ہے. بھائی میرا 11 سال کا بچہ مرنے کے لیے نہ تیار ہو امام کے لیے, میرا بچہ امام کے لیے جینے کے لیے کیوں تیار نہیں ہو رہا؟ میرا بچہ کیوں نہیں سوچتا کہ میں نے زندگی امام کے لیے گزار دی ہے؟ ٹھیک ہے وہ بڑا مرحلہ تھا, نہیں کہتا کہ اتنا اوپر جا سکتے ہیں, چلو نہیں جا سکتے, ہم اپنے بچوں کو امام کے لیے زندگی گزارنے کی طرف تو لا سکتے ہیں نا. بیٹا تم نے امام کے لیے زندگی گزارنی, بیٹا ٹھیک ہے دنیا میں کام کرو, دنیا میں رہنا ہے, لیکن تمہیں اس بات کو یاد رکھنا ہے تم نے اپنے امام کے لیے بڑے ہونا ہے, تمہیں اپنے امام کی نصرت کرنی ہے. ماں یہ سکھا رہی ہے, باپ یہ سکھا رہا ہے, تب جا کے یہ بنتے ہیں, یہ عمر ابن جنادہ تب بنتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایک اور یہ جس کا میں ذکر کرنے لگا ہوں, میں نہیں تحمل کر پاتا اس کو, میں نہیں تحمل کر پاتا, میں میری عقل تحیر میں آ جاتی ہے. اللہ اکبر. 6 سال کا بچہ کتنا بہادر ہوتا ہے سوچا ہے آپ نے کبھی؟ 6 سال کا بچہ کتنا بہادر ہو, کتنی شجاعت ہو. چلو 6 سال کے بچے کی شجاعت اور بہادری کو یوں ناپ سکتے ہیں کہ اگر بچوں میں آپس میں کوئی انبن ہو گئی تو وہاں وہ ذرا ڈٹ جائے. لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے ایک لشکر ہو, آرم فورس ہو, لشکر اسلحے سے لیس, گھوڑوں پر بیٹھے ہوئے, لباس رزم پہنے ہوئے اور خیموں پر حملے کے لیے آ جائیں, اس طرح کے حالت میں ایک 6 سال کے بچے کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ حضرات مجھے نہیں سمجھ آتی, میری عقل تو یہ کہتے ہیں 6 سال کا بچہ تو شاید وہ گھوڑے کی آنے کے ڈر کی وجہ سے اس کو کچھ ہو جائے. جس وقت خیموں پہ حملہ ہوگا تو یہاں ایک 6 سال کا بچہ ہے, اس کا بھی ذکر نہیں ہوتا, حالانکہ موجود ہے روایات میں, مقاتل میں موجود ہے, جا کے دیکھ لیجئے گا, حتی لحف میں موجود ہے. یہ بچہ ہے محمد ابن ابی سعید. ابو سعید مسلم ابن عقیل کے بھائی ہیں, حضرت مسلم ابن عقیل کے بھائی ہیں, ابو سعید حضرت عقیل کے بیٹے ہیں, یہ بھی مسلم ابن عقیل کے بھائی ابو سعید. ان کا ایک 6 سال کا بچہ تھا محمد, محمد ابن ابی سعید. روایت میں ہے اس بچے نے دیکھا کہ لینوں نے حملہ کیا ہے اور خواتین کی چادریں لوٹ رہے ہیں, اس نے اپنی ماں کو دیکھا, دیکھا ایک لین گھوڑے پہ نیزہ لے کے اس کی ماں کی طرف بڑھ رہا ہے, اس نے دائیں بائیں دیکھا تو دیکھا تو ایک خیمے کی چوب پڑی ہوئی تھی جو کیل ہوتا ہے خیمے کا, اسے اٹھایا اور ماں کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا اس گھڑ سوار کے سامنے, کہتا ہے میں اس سے تمہیں واصلہ جہنم کر دوں گا. شجاعت, شہید ہو گیا یہ بچہ. اس لعین نے تلوار سے آگے بڑھ کے ماں کی آنکھوں کے سامنے اس بچے کے ٹکڑے کر دیے. لیکن میری عقل اس بات پہ سوال کرتی ہے, 6 سال کے بچے میں یہ جرات کہاں سے آ گئی؟ یہ شجاعت کیسے ڈال دی گئی؟ کیسے ڈالی؟ اہل بیت کے گھرانے میں بچوں کو بچپن سے ڈرایا نہیں جاتا تھا, وہاں بچوں کو ڈراتے نہیں تھے. ہمارے یہاں چھوٹا بچہ, مائیں میری بہنیں سن رہی ہوں گی, چھوٹا بچہ تھوڑا مسئلہ کرے تو اس کو کسی نہ کسی چیز سے ڈرانا شروع کر دیتے ہیں, وہ آ جائے گا, فلاں آ جائے گا, ڈر خود بٹھا دیا, شجاعت کی کمی خود کروا دی, بچے کو بڑا ہی نہیں ہونے دیتے. بچہ 15-16 سال کا ہو چکا ہے, ماں باپ کہہ رہے بیٹا ابھی تم چھوٹے ہو. حضرات کربلا کے ماننے والے ہو, 11 سال کا عمر ابن جنادہ تلوار لے کے میدان میں جا رہا ہے, میں اپنے 16 سال کے بچے کو ابھی تک یہ کہہ رہا ہوں تم چھوٹے ہو ابھی. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, جو قرآن کہتا ہے نا, کدھر جا رہے ہو, فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, کہاں جا رہے ہیں؟ یہ آج میں بچوں کا ذکر کر رہا ہوں, کربلا کے بچے. 6 سال کا محمد ابن ابی سعید لکڑی اٹھا کر اس گھوڑے پر آنے والے رزم لباس رزم پہن کے سپاہی جو آیا ہے ماں کی طرف بڑھ رہا ہے, ماں کا دفاع کرنے کے لیے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا, کہتا قریب مت آ تجھے مار دوں گا, اور شہید نہ ہو. ہمارا بچہ کم سے کم اتنی جرات, اتنی شجاعت تو ہمارے بچے میں ہونی چاہیے نا, کہ کسی بھی مشکل مرحلے میں ڈٹ سکے, قیام کی کم سے کم تھوڑا بہت تو ہو, مقابلہ کرنے کی اس کے اندر سکت تو ہو. کب ہوگی؟ جب ہم کربلا کو درسگاہ بنا لیں گے تب ہوگی. اگر کربلا درسگاہ بنائیں گے تو یہ سارے درس جو میں نے آج آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں یہ نکلتے ہیں وہاں سے. صلوات پڑھیے گا, محمد و آل محمد. اور بس وقت ختم ہو گیا, میں مختصر اب مزید میں مثالیں چار دو تین اور بھی ہیں مثالیں, زندگی نے ساتھ دیا, کسی اور موقع پہ ملاقات ہوئی تھی, اس موضوع پہ مزید بات کریں گے. کبھی سکینہ کے بارے میں سوچا ہے؟ 4 سال کی بچی کا کس کیا لیول تھا؟ میرے سامنے, آپ کے سامنے, ہم بڑے اپنی بات کر لیں, ہمیں آپشن دے دیا جائے کہ یا اپنی مرضی کرو یا اللہ کی مرضی پہ چلو, ہم آلموسٹ اپنی مرضی کریں گے. ہم اللہ کے رضا کے لیے اپنی مرضی چھوڑ دیں, اپنی خواہش چھوڑ دیں. ہم, میں اپنے آپ کو شامل کر کے بات کر رہا ہوں. یہاں کیا ہے, عاشور کے دن کوئی وقت ایسا آیا کہ بچی نے آ کے مولا حسین سے کہا, بابا پیاس نے میری حالت بگاڑ دی ہے, میرے گلے میں سوکھ کے ایسا لگ رہا ہے کہ گلے میں کانٹے نکل آئے ہیں, بابا مجھے ایک گھونٹ پانی. مولا نے بچے کا ہاتھ پکڑا, خیمے کے پچھلی طرف آئے, کربلا کی زمین کو ہٹایا, معجزہ امامت, نیچے پانی نظر آیا. اب مولا نے اپنی بچے سے کہا, میری بیٹی چاہو تو یہ پانی پی کر اپنی پیاس بجھاؤ, چاہو تو جس طرح باقی سب پیاس برداشت کر رہے ہیں تم بھی اللہ کے رضا کے لیے پیاس کو برداشت کرو. بچے نے جواب دیا, بابا جس طرح معجزے سے آپ نے پانی دکھایا ہے اسی طرح اسے بند کر دیں, میں اللہ کی رضا کے لیے پیاس برداشت کروں گا, اپنی مرضی چھوڑ دوں گی, اپنی خواہش چھوڑ دوں گی, میں اللہ کی رضا چاہتی ہوں. یزیدی سپاہی جو اس اسیروں کے قافلے کے ساتھ شام گئے تھے, یہ جب واپس آئے نا کوفہ, تو یہ بعد میں جو گپ شپ ہوتی ہے, انہوں نے کسی موقع پہ کسی سپاہی نے, چند سپاہیوں نے بتایا باتوں کے دوران کہ ہم ان اسیروں کے قافلے کے ساتھ گئے, ہم نے ایسے بچے اپنی زندگی میں نہیں دیکھے. کہا یہ جو حسین کے اسیروں کے قافلے میں جو بچے تھے, ایسے بچے ہم نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھے. پوچھا کیوں؟ کہتے ہیں ہم جتنا ان بچوں کو ستا سکتے تھے ہم نے ستایا ہے. کہا جہاں ہمارا دل کرتا تھا ہم تماچا مارتے تھے, جہاں دل کرتا تھا ہم ان کو تازیانے مارتے تھے. بعض اوقات ہم اپنے شغل کے لیے جن سواریوں پہ یہ بچے ہوتے تھے ہم اونٹوں کو دوڑا دیتے تھے, اونٹ دوڑتے تھے یہ بچے اونٹوں سے گر پڑتے تھے. لیکن کہتے ہیں ہمیں حیرت ہوئی ان میں سے کسی بچے نے اس پورے سفر میں ہمیں کبھی گالی نہیں دی ہے. ہم نے ان بچوں کی زبان سے گالی نہیں سنی. کہتا ہے ہم نے ان بچوں کی زبان سے خدا کے لیے شکوہ نہیں سنا. ان کے بڑے جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو یہ بچے ان کے ساتھ جا کے نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے. جیسے وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے تھے ویسے یہ بچے بھی گڑ گڑاتے تھے. کہتے نہیں دیکھے ہم نے ایسے بچے کبھی اس کے بعد نہ اس سے پہلے. پس ازاداران مولا کربلا سے سیکھنا شروع کریں تو کربلا میں ہر عمر کے لیے ہر مرحلے کے لیے ہر ایک کے لیے درس ہے. حسین کی 4 سال کی معصومہ اس قدر حساس طبیعت کی مالک ہے. بس چند جملے مصائب کے عرض کرنے لگا ہوں. اس قدر حساس طبیعت کے مالک ہے حسین کی 4 سال کی بچی. جس وقت آخری دفعہ مولا حسین ودا ہونے کے لیے آئے نا خیمے میں ایک گریہ بپا ہوا. ہمیں خیمے میں جو روایت ملتی ہے بی بی سکینہ کی وہ یہ ملتی ہے بابا جان آپ بھی جا رہے ہیں تو پھر یہاں ہمارا کون ہوگا, ہم کس کی سرپرستی میں رہیں گے. بابا یا ہمیں مدینے لے جا کے چھوڑ دیں, مدینے میں لے جائیں ہمیں. بابا آپ بھی جا رہے ہیں. خیمے میں یہ جملہ ملتا ہے, اس سے زیادہ نہیں. جو اگلا جملہ ہے وہ کیا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام ذوالجناح پہ سوار ہو کے چلنے لگے, آپ نے آپ کو سب کو علم ہے بچی آ کے ذوالجناح کے پاؤں سے لپٹ گئی, مولا حسین اتر آئے بیٹی کو اٹھایا, پوچھا سکینہ کیا ہوا, کہتی ہے بابا چاہتی ہوں کہ آپ کے گلے لگوں آخری دفعہ. میرے مولا نے پوچھا سکینہ خیمے میں کیوں گلے نہیں لگی, وہاں تمہیں سب سے ملا. اب جملہ سنیے گا, حسین کے بچے کس قدر حساس ہے. کہتی ہے بابا جان آپ نے خود کہا ہے نا کہ یتیموں کے دل بڑے نازک ہوتے ہیں, یتیم بہت حساس ہوتے ہیں. بابا خیمے میں اور یتیم بچے موجود تھے, اگر میں خیمے میں آپ کے گلے لگ جاتی تو کیا پتہ ان یتیم بچوں کے دل میں کیا آ جاتا. بابا میں نے یتیموں کا لحاظ کیا, خیمے میں آپ کے گلے نہیں لگی, لیکن میرے بابا میں آخری دفعہ آپ کے گلے لگنا چاہتی ہوں, مجھے اپنے سینے سے لگا لے. ہائے حسین کے زخمی سینے کی گرمی و نرمی ہے کہ ایک دفعہ سکینہ کو اٹھا کے اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا. نہیں معلوم حسین کے سینے کا یہ کیا اثر ہے, بچی نے اپنی آنکھیں بند کر لی, چند لمحوں کے بعد آنکھیں کھول کے کہتی ہے بابا مجھے اپنے سینے سے اتار دیجئے. مولا نے اتارا, کہتی ہے بابا آپ جلدی سے میدان میں چلے جائیں. مولا نے کہا سکینہ کیا ماجرا ہے میری لال میری جان, ابھی تو ذوالجناح رہوار کے پاؤں پکڑ کے مجھے روکنے والی, اب کہہ رہی ہو جلدی بابا میدان میں جائیں. سکینہ کی آنکھوں میں آنسو آئے, کہتی ہے بابا آپ کے سینے پہ سر رکھ کر جو ہی میں نے آنکھیں بند کر لی میں نے دادی زہرا کو دیکھا, دادی نے بال بکھرائے ہوئے تھے اور مجھے کہہ رہی تھی سکینہ میرے حسین کو نہ روکو, سکینہ میرا لال بہت زخمی ہو چکا ہے, سکینہ میرا حسین بڑا پیاسا ہے, میں نے حوض کوثر کا جام تیار کیا ہے, میرے لال کو میرے پاس آنے دے, بابا میدان میں جائیے اجرکم اللہ. بس چند جملے اور عزاداروں, آج بی بی کے مصائب کے چند جملے اور سناؤ. ضمناً عرض کروں جب سکینہ کا پرسہ دیا جاتا ہے تو کون آتا ہے پرسہ لینے. ہم نے سنا نا روایات میں بتایا, چوتھے امام نے بتایا کہ جب مولا حسین کی مجلس برپا ہوتی ہے تو خاتون جنت فرش عزا پہ آ جاتی ہیں اور رومال لے کر انتظار میں ہوتی ہیں کہ کس کے آنسو گریں جو رومال میں جمع کیے جائیں. جو سیدہ کی خدمت پر معمور فرشتے ہیں وہ یقیناً آنسو جمع کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. لیکن مجھ سے یہ سن لیں, جب مصائب سکینہ کے پڑھے جاتے ہیں, جب سکینہ کی مصیبت بیان کی جاتی ہے کیا ہوتا ہے. تہران کے ایک عالم دین کو کسی دیہات سے فون آیا کہ آغا ہم نے بی بی سکینہ کی مجلس رکھی ہے, آپ تشریف لائیں گے. انہوں نے کہا میں آ جاؤں گا. کہا لیکن آغا یہ دیہات ہے گاؤں ہے تھوڑے سے لوگ ہوں گے سادہ سی مجلس ہے ہم آپ کی خدمت بھی زیادہ نہیں کر پائیں گے. انہوں نے کہا میں آ جاؤں گا. حامی بھری اسی دن پچھلے ٹائم تہران کے ایک بڑے تاجر کی کال آئی جو مولانا صاحب کے جاننے والے تھے. انہوں نے کال کر کے کہا آگا کل ایک مجلس ہے اتنے بجے تو جس میں تہران کی ساری اشرافیہ جمع ہے تو میں چاہتا ہوں کہ وہ مجلس آپ پڑھیں. مولانا نے کہا آغا میں نے گاؤں میں ٹائم دیا ہوا ہے, وہاں مجلس کے لیے بلایا ہے. تو چونکہ عالم دین کے دوست تھے تاجر, تو انہوں نے باور کروایا کہ یہ مجلس ضروری ہے, اگر آپ یہ مجلس پڑھیں گے تہران کے بڑے حلقے میں آپ کی رسائی بھی ہو جائے گی اور تبلیغ کا کام آسان ہو جائے گا. الغرض تاجر نے مولانا کو تیار کروایا کہ کل وہ یہ والی تہران والی مجلس پڑھیں, دیہات والی مجلس سے معذرت کر لیں. آغا صاحب نے فون کیا شام کے ٹائم, اور وہ جو دیہات کے دعوت دینے والے تھے ان سے معذرت کی. اب یہ عالم دین کہتے ہیں رات کو میں نے خواب دیکھا, خواب میں دیکھا تو میں ایک دیہات میں داخل ہو رہا تھا, اور اس دیہات کے باہر دیکھا تو امام حسین علیہ السلام کھڑے تھے, اور آپ نے اپنی 4 سال کی معصومہ کا ہاتھ تھاما ہوا تھا, اور مولا حسین سکینہ کو کہہ رہے تھے سکینہ آؤ اس گاؤں میں تمہارے لیے فرش عذاب بچھایا ہے, چلو اس مجلس میں شریک ہوتے ہیں, چلو عزاداروں سے پرسہ وصول کریں. عالم دین کہتے ہیں آدھی رات کو آنکھ کھلی, میں نے فوراً گاؤں والے کو فون کیا, 3-4 دفعہ کے بعد اس نے فون اٹھایا, میں نے گھبرا کے پوچھا کسی اور کو مجلس کے لیے بلایا تو نہیں, کہتے ہیں آغا بھی نہیں بلایا, کہا میں خود آؤں گا مجلس پڑھنے. اگلے دن جب وہاں جا کے مجلس پڑھی, عالم دین کہتے ہیں میں نے مصائب کے وقت گزارش کی لوگوں سے, کہا اے عزاداران مولا آپ کو نہیں پتا کہ ان مصائب کو اس مجلس کا پرسہ لینے کے لیے مولا حسین آپ میں سے کس کے ساتھ تشریف فرما ہے, نہیں معلوم میری ماؤں بہنوں کے سامنے کس کے پہلو میں سکینہ خود بیٹھی ہوئی ہے. پس عزاداران نے مولا 2 جملے مصیبت کی بی بی کے سن لیں. جب مولا حسین نے اپنے گھر میں بچی نے دیکھا ہوا تھا کہ یتیموں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتے ہیں, بابا کو دیکھا تھا, دادا علی کے بارے میں گھر میں واقعات سنے کہ مولا علی عیسائی یہودی یتیم بچوں کا بھی خیال رکھتے ہیں, جب بچی نے سنا الا قد قتل الحسین بکربلا, جب بچی نے سنا میرے بابا مارا گیا, یعنی سکینہ یتیمہ ہو گئی, اب خیمے کے باہر کھڑی ہے. ارے یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے, یتیموں کو دلاسا دیا جاتا ہے, یتیموں کی دلگیری کی جاتی ہے. اب بچی نے دیکھا کہ ایک شخص آگے بڑھ رہا ہے, شمر کو اپنی طرف بڑھتا دیکھا, پہلے تو یہی سمجھی کہ شاید کوئی دست شفقت پھیرنے کے لیے آیا, لیکن جس وقت شمر نے تماچا مارا بچی چند قدم اٹھ کے گری ہے, جا کے اٹھ کے گال پہ ہاتھ رکھ کے مقتل کی طرف منہ کر کے آواز دی, بابا آپ نے تو کہا تھا یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے, بابا آپ کی بچی کو تماچے مارے جا رہے ہیں. عزاداران مولا بس آخری جملہ کہہ کہ آپ کی زحمت تمام. حمید بن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ایک لعین نے ایک چھوٹی بچی کے کانوں میں بالیاں دیکھی, بالیاں دیکھنے کے بعد آگے بڑھا کی بالیاں چھینے, بچی ڈر کے پیچھے ہو رہی تھی, اس لعین نے بچی کو بالوں سے پکڑا, کانوں سے بالیاں کھینچ لی, جب بالیاں کھینچی تو بچی کہنے لگی او لعین اگر تجھے بالیاں چاہیے تھی مجھ سے مانگ لیتا, میں خود اتار کے دیتی, تو نے کان زخمی کر دیے. امام زمان کے زیارت ناحیہ کے اس جملے کے ساتھ ختم کروں, میرا مولا امام زمان خون کے آنسو روتے ہوئے کہتا ہے میرا سلام اس 4 سال کی بچی پر, کربلا سے شام تک جس کے گالوں کا رنگ بدلتا رہا بدلتا رہا. الا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون انا لله وانا اليه راجعون. ماتم حسين.